الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگو عزیزو اور بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آپ نے جس سطح سے کام کا آغاز کیا ہے جب تک آدمی اس کا صحیح ادراک نہیں کر لیتا اس کو سمجھ نہیں رہتا اس وقت تک حضور کے کام کی ٹھیک اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا میں اس کی تفصیلات میں جاؤں تو ظاہر ہے وقت چاہیے اس کے لیے مختصرا یہ کہا جا سکتا ہے کہ چھٹی صدی جو نمائندہ ہے پچھلی تمام دنیا کی اور پچھلی تمام صدیوں کی اس میں بگاڑ ہر سطح پر اور دنیا کی ہر قوم میں اور ہر طبقے پر اور ہر ملک میں اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا انسانوں کی زندگی کے جتنے بھی شعبے آپ تصور میں لا سکتے ہیں ان کا ایک ایک شعبہ آپ تصور میں لائیے تو آپ محسوس کریں گے کہ کوئی شعبہ ایسا نہیں تھا جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ اس میں بگاڑ نہیں تھا یا بگاڑ کسی حد تک کم تھا بلکہ ہر شعبہ یوں لگتا ہے کہ تباہ و برباد ہو چکا تھا انسانوں کی بنیاد یہ ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں کم از کم صحیح تصور رکھتے ہوں عمل تو بہت بعد کی بات اور اللہ کے بارے میں کم سے کم تصور اسے ہم توحید کہتے ہیں کہ اللہ کو آدمی ایک جانے اس کی عظمت کا قائل ہو اس کی صفات کو تسلیم کرے اس کی حاکمیت اور ربوبیت کو سمجھے جو بنیادی صفات ہیں اس کی کم از کم اس کا یقین رکھے تو اللہ کے ایک ہونے کا تصور اس کی وحدانی کا تصور اس کی توحید کا تصور یہ تقریباً تمام دنیا میں اس طرح گم ہو چکا تھا کہ اگر کسی آدمی کو تلاش کرنے لوگ نکلتے کہ ایسا آدمی ڈھونڈو جو صرف ایک اللہ کو مانتا ہو صرف اس کے سامنے جھکتا ہو اسی سے ڈرتا ہو تو ملکوں ملکوں گھوم کر بھی شاید کوئی آدمی نہ مل سکے سلمان فارسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 350 سال عمر پائی ہے. میں یقین سے نہیں کہتا کہ یہ بات کہاں تک صحیح ہے, لیکن عام طور پر یہ بات مشہور ہے. اس لیے کہ جب وہ اسلام میں آئے ہیں تو بڑے عمر رسیدہ آدمی تھے, اور مسلمانوں میں بھی انہوں نے لمبی عمر پائی. اور پھر عجیب بات یہ کہ وہ سارے مذاہب کو آزما کے دیکھ چکے تھے. خود ایران کے رہنے والے, ایران کے مذہبی گرانے کے بہت بڑے فرد, ان کا باپ بہت نامور آدمی تھا اپنے دور کا مذہبی نقطہ نگاہ سے, اور یہ ان کے گھر میں اکلوتے بیٹے تھے جو ان کے جانشین ہوتے. وہاں سے ایک راہب سے متاثر ہوئے عیسائی ہو گئے, وہاں سے نکلے یہودی ہو گئے, ملک و ملک سفر کیا, حتیٰ کہ ان کو غلام بنا لیا گیا, اور غلام بنا کے ان کو بیچ ڈالا, اور جس کے ہاتھ بیچا وہ ان کو مدینہ منورہ لے گئے. اس لحاظ سے کوئی ملک ایسا نہیں ہے اس زمانے میں مشرق وسطی کے ممالک, ایران سے لے کر مدینہ منورہ تک, جس میں رہنے کا ان کو اتفاق نہیں ہوا, جس کے معاشرے کو انہوں نے نہیں دیکھا, جس کے سماج کو نہیں دیکھا, جس کے مذہبی طبقے سے نہیں ملے. اور پھر سارے مذاہب اس زمانے کے جو 3-4 مشہور مذاہب ہیں سب کو آزما کے دیکھا. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ میں خانقاہوں میں بھی گیا, یہودیوں کے مدراس میں بھی گیا, وہ اپنے مدارس کو مدراس کہتے تھے, ان کے تعلیمی اداروں میں ان کے مشائخ سے بھی ملا, ان کے بڑے بڑے مصنفوں سے ملا, عیسائیوں سے ملا, ان کے سومیات میں بھی گیا. لیکن اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد سوائے 2 آدمیوں کے مجھے تیسرا آدمی نہیں ملا جو ایک اللہ کا ماننے والا. اتنے ملکوں میں ان کا گمان یہ ہے کہ صرف 2 آدمی مجھے ملے جو ایک خدا کے پرستار تھے اور راہب بن چکے تھے, مجھے کوئی تیسرا آدمی نہیں ملا. اب اندازہ کریں کہ جو راہب بن چکے تھے, یہ صحیح ہے کہ انہیں اللہ کے بارے میں توحید کا تصور پایا, لیکن اسلام جو حقیقی انسانی زندگی کا تصور دیتا ہے اس میں رہبانیت کہاں؟ کسی مذہب میں رہبانی کا تصور نہیں دیا. اس سے آپ اندازہ کریں کہ جن 2 آدمیوں کو انہیں یہ سمجھا کہ انہوں نے مذہب کی کوئی حقیقت پائی تھی, وہ بھی مذہب کی حقیقت سے آشنا نہیں تھے, اگر جب وہ عیسائی تھے, اسی وہ راہب تھے, تو عیسائیت نے کہا رہبانی کا تصور دیا. عیسائیوں نے رہبانیت کو گھڑا ہے, اختراع کیا. قرآن کریم خود کہتا رہبانیت ابتدعوها, انہوں نے اختراع کیا, خود گھڑا اسے. ما کتبنا علیہم, ہم نے تو اس کو فرض نہیں کیا تھا. ہمارے پہلی نظر جو ہم نے بات کہی تھی وہ تو صرف یہ تھا کہ ابتغاء رضوان اللہ, کہ تمہیں زندگی گزارنی ہے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے, اور اللہ کی رضا ظاہر ہے دنیا میں رہ کر مل سکتی ہے, تو پھر دنیا کو چھوڑنے کا کیا مطلب؟ اور دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کو ڈھونڈنا یہ تو بڑا آسان کام, اس سے سستا کام تو آسان تو کام ہی کوئی نہیں. مشکل تو جب پڑتی ہے جب آدمی دنیا میں رہ کر, دنیا کو آزما کر, دنیا کے تمام معاملات میں اپنے آپ کو الجھا کر, ملوث ہو کر, پھر اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرے, مشکل تو یہاں پڑتی. اور ایک آدمی ہر طرف سے کٹ کر فرار اختیار کر کے دنیا کے ایک کونے میں یا خانقاہ کے ایک کونے میں جا کے بیٹھ جاتا ہے, اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں تمام حقوق کا ادا کرنے والا ہوں, اور کب کو حق ایسا نہیں ہے جو میں نے حق طرف کیا ہو, تو اس کو حقوق سے واسطہ نہیں پڑا, حق طرف کرنے کی کیا نوبت آتی. اسی میں عرض کرتا ہوں کہ اس زمانے میں یہ ایک شعبہ ہے سب سے پہلا انسانی زندگی کا, اللہ کی معرفت کا. اس لحاظ سے دنیا میں کوئی عارف باللہ نہیں ملتا تھا جس کے بارے میں کہا جا سکے وہ اللہ کا حقیقی شناس ہے اور اللہ کو جانتا ہے, اس کی صفات کو سمجھتا ہے, اس کی حقیقت کو جانتا ہے, کوئی نہیں ملتا تھا. یہی حال اس کے دوسرے شعبوں کا دیکھ لیجیے. ایک بہت بڑا شعبہ انسانی زندگی کا یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کو ایک مانتا ہے تو اسی طرح وہ انسانیت کو بھی بنیادی طور پر ایک تسلیم کرے. اسلام نے جو بنیاد رکھی ہے مذہب کی, وہ ایک طرح اگر وحدت رب کا نعرہ لگاتا ہے کہ خدا ایک ہے, اس طرح وحدت اب کا بھی نعرہ دیتا ہے کہ باپ بھی ایک ہے, کہ تمہیں اگر پیدا کرنے والا ایک ہے نا, تو تمہارا جد امجد ہے, تمہارا بابا آدم جو ہے, بابا تمہارا جو اصل بابا ہے وہ بھی آدم ہے, وہ بھی ایک ہی ہے, تم سارے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو, تو پھر تمہیں طبقات کا کیا جواز ہے؟ تم میں سے ایک آدمی دوسرے پر برتری کیسے جما سکتا ہے, دوسرے پر ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن اس زمانے میں آپ ہندوستان سے لے کر ایران کے راستے ہوتے ہوئے روم تک چلے جائیے، عرب میں داخل ہو جائیے، آپ کو کوئی علاقہ کہیں حکمران ایسے نہیں ملیں گے جو اس دعوے کو تسلیم کرتے ہو کہ ہم واقعی انسان ہیں. وہ اپنے آپ کو انسان نہیں مانتے تھے. خود ایرانی حکمران وہ کہتے تھے کہ ہمارے اندر خدا کا خون ہے، حالانکہ خدا کا خون کہاں سے آ گیا؟ خدا تو جسم سے پاک ہے، خون سے پاک ہے. وہ کہتے تھے ہمارے نسب میں خدا کا خون شامل ہے، اس لحاظ سے ہم خدا کی مخلوق نہیں ہے بلکہ خدا کی اولاد ہے. اس لیے ہمارے خاندان جیسا کون ہو سکتا؟ جیسے خدا جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے زہرا ہمارے خاندان جیسے کیسے ہو سکتا؟ تو ممکن ہے ایران کے حوالے سے آپ کو تعجب ہو، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں بھی تو دو طرح کے حکمران رہے ہندوستان میں بھی. ایک وہ حکمران جو اپنے آپ کو سورج بنسی کی اولاد کہتے تھے، اور دوسرا وہ جو اپنے آپ کو چندر بنسی کی اولاد کہتے تھے. اور یہ سورج بنسی اور چندر بنسی کیا ہے؟ وہ سورج کو ایک دیوتا مانتے تھے اور سمجھتے تھے ہم اس کی اولاد، ہم اس کے اوتار ہیں. اس لیے وہ اپنے آپ کو انسانوں میں سے نہیں سمجھتے تھے. تو جب وہ اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہی نہیں، تو انسان کے برابر حقوق کیسے تسلیم کریں گے؟ اس سے مصر کے جو حکمران تھے، جتنے فرائنا مصر گزرے ہیں مصر کے حکمران جو اپنے آپ کو رب کہتے تھے، تو رب کہنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اصل میں سورج کی اولاد ہیں. سورج ایک دیوتا ہے جس نے ہمارے اندر یہ اثر کیا کہ ہم اس کے اوتار بن گئے ہیں، اس لحاظ سے ہم اس کی اولاد ہیں. تو وہ مظاہر قدرت یا مظاہر فطرت کی پوجا اس لیے کرتے تھے کہ اپنے آپ کو اس کی اولاد سمجھتے تھے، اور اپنے برابر وہ کسی اور کو درجہ دینے کو تیار نہیں تھے. یہ یہودی باوجود اس کے کہ یہ آسمانی مذہب کو ماننے والے تھے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لوگ بھی اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. قرآن کریم نے کہا کہ وہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں. تو یہ جنت تو ہمارے لیے بنائی ہے اپنے بیٹوں کے لیے اللہ نے، جہنم کا ہمارے ساتھ کیا تذکرہ؟ کہیں آپ کہیں کو اپنی اولاد کو جہنم میں بھیجا کرتا ہے؟ جب ہم اس کے بیٹے ہیں تو ہم جہنم میں کیوں جائیں؟ اور عیسائیوں نے اس سے بھی قدم آگے بڑھایا، انہیں اپنے پیغمبر کو خدا نہیں خدا کا بیٹا کہا، پھر خدا بنا دیا. تو جب پوری کائنات کا نظام ان کے پیغمبر کے ہاتھ میں ہے جو خدا کا بیٹا ہے، تو خدا کے بیٹے کو ماننے والے جہنم میں کیسے جا سکتے اور ان سے باز پرس کیسے کی جا سکتی؟ عرب یہاں تک تو نہیں پہنچے، لیکن اس سے پیچھے بھی نہیں رہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ باقی تو نرینا اولاد ہے نا، عزیر وہ بھی ان کے بیٹے، عیسیٰ بھی ان کے بیٹے، اور نہ جانے کون کون سے ان کے بیٹے ہیں، لیکن ان کی بیٹیاں جو ہیں وہ صرف فرشتے ہیں. تو باپ اور کسی کی مانے یا نہ مانے، بیٹیوں کی تو مانتا. تو ہم اس لیے اس کو پوچھتے ہیں کہ جب پکڑ دکڑ کی نوبت آئے گی، اب تو آئے گی نہیں، قیامت کو مانتے نہیں تھے وہ، لیکن اگر کبھی آئی بھی تو یہ بیٹیاں اپنے باپ سے ضد کر کے ہمیں چھوڑا لے گی، ہمارا کیا بگڑ سکتا؟ تو جو لوگ اس طرح کے تصورات اپنے بارے میں رکھتے ہوں، وہ ظاہر ہے کہ اپنے خاص طور پر خاص حقوق کی ہمیشہ وہ دعوت دیتے ہیں اور اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کے برابر نہیں ہیں. یہ عرب باوجود اس کے کہ عام ان کا قبیلہ جانے پہچانے تھے اور اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی نخوت کا، ان کے تکبر کا اور بڑائی کا عالم یہ تھا کہ قریش جب حج کرنے جاتے تھے تو مزدلفہ سے واپس آ جاتے تھے، وہ عرفات میں نہیں جاتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ آج جب مسلمان حج کرنے جاتے ہیں تو ان کو بتایا گیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الحج عرفہ، حج تو ہے ہی اصل میں عرفات کی حاضری کا نام، جو آدمی عرفات میں نہیں جاتا اس کا حج نہیں ہوتا. لیکن وہ لوگ سرے سے عرفات میں جاتے ہی نہیں تھے. وہ کہتے تھے عرفات میں وہ جائیں جو ہم سے کم تر لوگ، ہم ٹھہرے اللہ کے گھر کے مجاور، اس کے پروہت، اس کے پجاری، ہم دوسروں کے برابر تو نہیں ہے نا. اگر ہم بھی عرفات جا کے واپس آئے تو پھر ہم اور دوسرے لوگوں میں کیا فرق ہو؟ چنانچہ پہلے بار یہ روش اختیار کی قریش نے، اس کے بعد بنی کنانہ نے، اس کے بعد دوسرے تیسرے لوگوں نے، جن لوگوں کے رشتے ان خاندانوں میں ہو چکے تھے اور قرابت داریاں تھیں یا ان کے حریفانہ تعلقات تھے، تب وہ دعویٰ کرنے لگتے تھے کہ ہم بھی انہی حقوق کے مالک ہیں، اس لیے وہ بھی مزدلفہ سے واپس آ جاتے تھے. کہنا یہ ہے کہ اس زمانے کا انسان جس طرح خدا سے برگشتا تھا اور اس کی جگہ اسے نہ جانے کتنے آستانے بنا لیے تھے، اسی طرح خود انسان کی اپنی حیثیت محل نظر تھی، کوئی انسانوں کی بہت بڑی تعداد جو حکمرانوں کی تعداد تھی اور حکمران تھے، وہ اپنے آپ کو باقی انسانوں کے برابر نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ اپنے وہ تخت پر چڑھ کے بیٹھتے تھے، باقی ان کے غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے۔ اتنا بڑا فرق پڑ گیا تھا، اور اس نے پھر ظاہر پوری دنیا کو، پورے حقوق کو، پوری انسانی زندگی کو متاثر کیا تھا۔ اگر آپ یہ تسلیم کر لیں کہ ایک طبقہ بڑا ہے ایک چھوٹا، اس کے حقوق الگ ہیں، اس کے حقوق الگ، وہ مخدوم ہے یہ خادم ہے، وہ آقا ہے یہ اس کا غلام ہے، تو آپ ان دونوں کو ایک سطح پر لانے کی ہزار کوشش کریں کبھی لا سکتے ہیں؟ کبھی نہیں لا سکتے۔ چنانچہ سیکھا تھی جاتا کہ پہلے پہل تو یہ خباست آئی حکمرانوں کے دماغوں میں، پھر ہوتے ہوتے بعض قوموں نے اس کو اختیار کیا، اس لیے بعض قوموں یہ دعویٰ لے کے اٹھی کہ ہماری جو قوم ہے یہ باقی قوموں کی نسبت برتر قوم ہے۔ یہ ہٹلر نے جو دنیا کو مروایا تھا تو اس کی بنیاد یہی تھی، اور بیوقوف یہی کہتا تھا کہ ہٹلر قوم باقی تمام دنیا سے برتر قوم، دوسری کوئی قوم بھی اس جیسی نہیں۔ اسے جرمن بنیادی طور پر حکمران پیدا ہوئے ہیں، انگریز کو بھی اور باقی ساری دنیا کو ان کی چاکری کرنی چاہیے۔ غلط سمجھا گیا ہمیں کہ ہم ان کے برابر ہیں، انہیں اس نے دعویٰ کیا کہ میں پوری دنیا کو محکوم بنا کے چھوڑوں گا، اس لیے تم سے غلامی کرواؤں گا۔ اس کا نتیجہ ہوا کہ دو دھڑے بنے، بلاخر تو دنیا تباہ ہو کے رہ گئے، یعنی جس میں 2 کروڑ انسان کام آ جائے اس کی تباہی کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ تو یہ پرانا ایک طریقہ چل نکلا تھا انسان کی تباہی کا، اس نے ہٹلر کے دماغ میں اثر کیا تھا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری سے پہلے یہ وہ خباستیں تھیں جو پیدا ہو چکی تھی، بلکہ اپنے پورے عروج تک پہنچ گئی تھی۔ اور اگر ہم ان سے نیچے چھوٹی باتوں کو تلاش کریں، یعنی شرم و حیا کی بات کریں، اور لوگوں کے عام معاملہ لین دین کی بات کریں، تو اس میں تو معاملہ اس حد تک بگڑا ہوا ہے کہ آپ اس کو دیکھتے جائیے اور حیران ہوتے جائیے، یعنی ظلم کا وہ کاروبار چل رہا تھا جس کی انتہائی کوئی نہیں۔ روم میں اور ایران میں بھی چونکہ زندگی کھیل تماشا بن چکی تھی، سنجیدگی اس میں نام کو نہیں رہی تھی، اللہ کے سامنے جواب دہی کا تصور چونکہ مٹ گیا تھا، قیامت آنے کا کوئی یقین نہیں تھا، ایسے ہر آدمی زندگی کو کھیل تماشا سمجھتا تھا، اور سمجھتا جو کر سکتے ہو اس زندگی میں کر لو، پھر اس کے بعد چونکہ زندگی ہے ہی کوئی نہیں تو مزے لوٹنے سے رہ گئے تو کب مزے ملیں گے۔ وہ جو بابر کے حوالے سے بات کہی جاتی ہے نا، مجھے نہیں معلوم یہ بابر کے حوالے جبرا کیوں مشہور ہو گیا، کیونکہ میں بابر کو اتنا برا آدمی نہیں سمجھتا، البتہ ان کے بارے میں بات ضرور مشہور ہے کہ بابر بے عیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، کہ بابر عیش کر لو دوسری دنیا کوئی نہیں ہے، بابر تو مسلمان تھا، اس کو آپ بے عمل آدمی کہہ لیجئے، لیکن یہ تو نہیں کہ وہ قیامت کا منکر تھا۔ ایسی اس کی طرف اتنی بات کی بڑی بات کا انتصاب، یہ کوئی صحیح معلوم نہیں ہوتا، البتہ ان تمام قوموں کی طرف اس جملے کا انتصاب بالکل صحیح۔ تو چونکہ انہیں کھیل تماشا سمجھا تھا دنیا کو، جیسے آج ہم سمجھ رہے ہیں، یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ممکن آپ یہ دماغ میں سوچیں کہ ان میں سے کون سی بات نہیں ہے، تو سب کچھ ہمارے دائمہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ اگر اس وقت کا انسان اپنی زندگی کے بارے میں غیر سنجیدہ تھا تو ہم سنجیدہ ہیں؟ ہم نے زلزلے میں 1 لاکھ سے زیادہ آدمی مروائے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم نے جشن بہارا منایا، ذرا سوچو تو صحیح۔ جس گھر کا ایک جوان بیٹا چل بسے، اس گھر میں مدتوں عید کا چاند نہیں چڑھتا، حالانکہ عید کا چاند چڑھتا ہے لیکن اسے دکھائی نہیں دیتا، اس کے اندر عید کے چاند کی روشنی نہیں اترتی، اندر غم نے جگہ روک رکھی ہے، عید کی خوشیاں کہاں سے آئیں گی؟ یہ ایک آدمی کا حال ہے، اور جس قوم نے اپنے لاکھوں سپوت زلزلے کی نظر کیے ہو، کیا اس کو پتنگ جیسی بدماشیاں سوئی تھی اور اس کو جشن بہارا سوئی تھا؟ لیکن کیا یہ ہمارے میرے اور آپ کے سامنے نہیں ہے؟ تو جس قوم کی غیر سنجیدگی کا یہ عالم ہو جائے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ وہ اس دنیا کو کیا مہلت عمل سمجھتی ہے؟ وہ تو کھیل تماشا سمجھتی ہے کہ جو کھیل سکتے ہو کھیل لو، جو حیوانیت کر سکتے ہو کر لو، جو آپ درندگی کر سکتے ہو کر لو، اور جو بھی غیر سنجیدہ کام کر سکتے ہو کر لو، ایسی دنیا پھر نہیں ملے گی. یہی زندگی ہے، اسی کی خوشیاں آخری خوشیاں ہیں، اسی کے غم آخری غم. یہی مصیبت ان کی تھی، یہی ہماری. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کے اسٹیڈیم آباد تھے، ان کی لائبریریاں بھی آباد تھیں، ان کی عبادت خانوں میں کوئی نہیں جاتا تھا، لیکن ان کے کھیل تباشوں کی جگہ پہ ٹھٹ لگے رہتے لوگوں کے. اور اس میں بھی ظلم کا وہ کاروبار ہوتا تھا کہ ہم بھی سوچتا یا اللہ وہ انسان تھے. لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح اپنوں کو پکڑوایا جاتا ہے، جو لوگ پکڑ کے لے جاتے ہیں، وہ جس طرح پنجروں میں رکھے جاتے ہیں جانور، اس سے بدتر جگہوں میں ان پاکیزہ لوگوں کو رکھا جا رہا ہے جن جیسے ماؤں نے جننے چھوڑ دیے. اب مائیں وہ بچے نہیں جنتی جو پہلے جنتی تھی، اس لیے جو ہم نے حشر کیا ہے ان کا، کہ فرشتوں کی عظمت نہیں جن کی قیمت، وہ جانباز اب در بدر مر رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں. اس سے اب اندازہ، ان کا بھی یہی حال تھا. ان کے یہاں ایک سیافی نام سے کھیل کھیلا جاتا تھا، اور یہ کھیل کس طرح کھیلا جاتا تھا آپ کو تعجب ہوگا کہ ان کے جو ایک ایک سٹیڈیم تھا نا، ہر سٹیڈیم میں 80,000 آدمیوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی. 80,000 آدمی، اور وہ اس طرح بھر جاتا تھا کہ سوئی رکھنے کی جگہ نہیں رہتی تھی. اور اس میں جو کھیل ہوتے ہیں نا، راتوں کی تمیز نہ دنوں کی، راتوں کو بھی دنوں کو بھی، اور اس قدر ہنگامہ آرائی ہوتی تھی اس میں کہ جب داد دینے والے داد دیتے تھے بے تحاشا، تو شہروں کے شہر گونجتے تھے، دوسرے علاقوں تک میں ان کی آواز پہنچتی تھی. اس لیے کوئی موقع ہی ایسا ہوتا تھا. پہلے میں آپ کو بتاؤں، جو اس میں بیٹھنے والے لوگ تھے نا، یعنی مثلا ان کے دور دور کے ریاستوں کے نواب آتے، ان کے شہزادے آتے، رات کو اگر یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس کے دیکھنے کے لیے وہ یہ آتے. ایک تو خیر انہوں نے جس طرح عجیب و غریب، آپ نے اب بھی شاید کبھی اس کی تصویریں دیکھی ہوں، کہ فر والے کوٹ جس کے اوپر باقاعدہ اون اگی ہوئی نظر آتی، وہ آج بھی ملتے ہیں. اور پرانے تو ظاہر اس طرح کے کوٹ ہوتے تھے، وہ بڑے بڑے کوٹ پہنے ہوئے، سر پر بھی جیسے چینیوں کی کبھی آپ نے تصویریں دیکھی ہوں، اور یا تاتاریوں کی، اس طرح کو بڑے بڑے جبے اور بڑے بڑے کوٹ اور بڑے بڑے ٹوپیاں پہن کر وہ آتے تھے. لیکن پھر بھی جو کہ جب بلا کی سردی پڑتی تو اپنے ساتھ جو غلاموں کو لے کے آتے تھے نا، جب بیٹھے بیٹھے محسوس کرتے کہ ہمارے پاؤں ٹھنڈتے جا رہے ہیں، تو یہ فیکٹ ہے، اس میں ذرا غلطی نہیں ہے، وہ ایک غلام کو پکڑتے اس کا پیٹ چاک کرتے، اس کا پیٹ پھاڑ کر اس کو زمین پر گرا کر ایک پاؤں اس کے پیٹ میں رکھ لیتے، پھر دوسرے غلام کو چیرتے دوسرا پاؤں اس کے پیٹ میں رکھتے. اب اس کا اندر کا جو دل ہے، اس کی جو انتریاں ہیں، اس کا جو کلیجہ ہے، وہ جب بھاپ اگلتا ہے، نیا نیا مارا جائے نا جانور، اس سے ایک بھاپ نکلتی. آپ کبھی قربانی کے دنوں میں دیکھ لیجئے، آپ جب کھار اتارتے اسے آپ بھاپ اتر نکلتی ہوئی دیکھیں گے، حالانکہ اس کو قربانی کا جانور ختم ہو چکا ہوتا ہے، لیکن وہ بھاپ نکلتے ہوئے جانوروں کے کلیجے میں اپنے دونوں پاؤں رکھ کر بیٹھتے تھے تاکہ اس کی گرمی سے ان کے پاؤں کو گرمی پہنچے. یعنی صرف ایک پاؤں گرم کرنے کے لیے وہ حضرت آدم کے ایک بیٹے کو قربان کر دیتے تھے، اور ان کے سر پر جوں تک نہیں لیتی تھی. یہ ظلم کا عالم تھا. یعنی انسانوں ہی میں جن کے نام پر غلام کا لگ گیا ہے اور غلاموں کی تہمت لگ گئی ہے، اس کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا. اور یہ تو بات عام جانتے ہیں آپ کہ رومی اپنے بحری جہازوں کے چپو کن سے چلواتے تھے؟ غلاموں سے. اور جب وہ چپو چلاتے چلاتے مر جاتے، خون کی قے کرنے لگتے، ان کے جگر پھٹ جاتے، کلیجے پھٹتے، تو ان کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیتے، ان کی جگہ دوسرا آدمی کھڑا کر دیتے. اب دیکھو یہ اس طرح کے ہوتے تھے یہ بدمست جانور اس کھیل کو دیکھنے والے. اور کھیل کیا ہوتا تھا کہ قیدیوں کو نکال کر لایا جاتا جیلوں سے، ادھر پنجرے پہنچایا جاتے اس میدان میں، اور پنجرے میں ہوتا کوئی نہ کوئی شیر، کوئی نہ کوئی چیتا، اس کو دو دن فاقہ دیا جاتا، اس کے بعد اس قیدی کو لا کر کھڑا کر دیا نہتا اس کے سامنے, اور اس کا جب پنجرا کھولا جاتا تو دو دن کا فاقے میں مارا ہوا شیر جب وہ اپنی بھوک سے تنگ آ کر جھپڑتا اس قیدی پر اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے مدافعت کرتا اور اس کا جب ایک پنجہ پڑتا تو اس کی چیخیں گونجتی, تو ان کی دادیں, ان کے داشت دین, داد دینے کے طریقے, ان کی آوازیں نہ جانے اس لیے بلند ہوتی کہ کئی کے مینوں تک سنائی دیتی. یہ معاشرہ ان کا وہ کھیل تھا جو سیافی کے نام سے دیکھا جاتا اور کھیلا جاتا تھا, اور اس سے زیادہ مرغوب کھیل اس زمانے میں کوئی نہیں تھا. اس پر وہ بڑھتے تھے, اور یہ کھیل کو ایک شہر میں نہیں شہروں شہروں ہوتے تھے. انتظار کیجئے کہ جب لوگ مذہب سے بیگانہ ہوتے ہیں نا, اللہ کو بھولتے ہیں, اور اس کے سامنے جواب دہی کا تصور مر جاتا ہے اور زندگی کی سنجیدگی رخصت ہو جاتی ہے, اور انسان صرف گانے بجانے والا اور کھانے پینے والا حیوان بن کر ڈنگر بن جاتا ہے, پھر یاد رکھیے یہ چیزیں اس کے ثمرات ہیں جو ظاہر ہوئے بغیر نہیں رہتے. اب ہمیں انتظار کرنا چاہیے کب ہم اس دور میں داخل ہوتے, اسے پہلے کا دور تو گزر گیا. یعنی اگر ہم نے ایک لاکھ انسانوں کی قبروں پر جشن بہارا منایا ہے اور کسی کو تکلیف نہیں ہوئی بلکہ خوشی ہوئی ہے, اور آج جب کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ گزر رہی ہے یہاں پر, اور کراچی میں دو دفعے کتنے بڑے حادثے بیت گئے, لیکن قربان جائیے ماشاءاللہ اپنے لوگوں پر کہ انہی دنوں میں مسجد اکبری کے سامنے, یعنی سلطان اورنگزیب عالمگیر نے جو مسجد بنائی شاہی مسجد, اس کے سامنے جو حضوری باغ ہے اس میں باقاعدہ جو لوگ ہندوستان سے آئے ہوئے تھے ان کے سامنے رنگ و سرود کی محفل جمائی گئی, موسیقی کی محفلیں رچائی گئی, ان کو دکھایا گیا ہے کہ تم تو خیر سکھ تھے ہی, اب ہم تم سے بڑھ کر سکھ, تم جیسے ہی نہیں سمجھتا تھا کسی بات کو. یہ ہماری یہاں مشہور ہے نا بات کہ انگریز کام کرنے سے 100 سال پہلے سوچتا, اور ہندو کے بارے میں مشہور ہے کو 50 سال پہلے سوچتا, اور مسلمانوں کے بارے میں لوگوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ وہ ادھر سوچتا ہے ادھر کر لیتا, اور سکھ کے بارے میں مشہور ہے کہ نہ وہ پہلے سوچتا ہے نہ بعد میں سوچتا. اب ہم ان سے مختلف نہیں. یہ بات جو میں آج کہہ رہا ہوں مجھے اس کا احساس کئی سال پہلے ہوا تھا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں اپنے ایک عزیز کے ساتھ ادھر چوک ناخدا کی طرف جا رہا تھا رات کے 1 بجے, سردیوں کے دن تھے, ایک ٹیکسی میں. تو جب ہم شاہی مسجد کے قریب پہنچے نا تو جو ڈرائیور ٹیکسی چلا رہا تھا نہ جانے اس کو کیا سوجی, بے ساخت تو اس کی ہنسی پھوٹ گئی. تو ہم نے پوچھا بھائی تمہیں کیا ہوا, انہوں نے کہا جناب یا رات میں یہاں سے گزرا تھا اسی وقت جس وقت اب میں جا رہا ہوں تو یہاں مجھے دو سکھوں نے روکا, میں نے گاڑی روک لی. تو گاڑی رکنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب ہم ایئرپورٹ پر جانا چاہتے ہیں, آپ ہمیں لے جائیں گے؟ میں نے کہا بیٹھے سب بسم اللہ بیٹھو. کل کو بیٹھ گئے تو میں ان کو لے کے چلا, راستے میں شرارت سوجی کیونکہ ہماری یہاں مشہور ہے نا کہ یہ سردار جی ہر سردار جی کے 12 بجتے, یعنی اسے بالکل نیم پاگل سا ہو جاتا. اور یہ واقعہ خیر میں نے تو سکھ دیکھا ہی جا کر 1951 میں کہ شاید 1953 میں, کیونکہ ہمارے علاقے میں سکھ ہوتا نہیں تھا, بچپن میں پاکستان بن گیا, سنتے تھے کہ سکھ کوئی جانور ہوتا. تو یہاں ان کی ٹیم آئی تو میں اپنے بھائی کے ساتھ سکھ دیکھنے کی آیا, مجھے نہیں شوق تھا ٹیم ویم کیا ہوتی, میں تو یہ کہتا ہوں میں سکھ دیکھنا چاہتا ہوں وہ کیسی چیز ہے. تو سکھوں کے بارے میں لطیفہ تو بہت مشہور ہے, لیکن ایسا لگتا سارے غلط بھی نہیں ہیں. میں ان میں سے صرف ایک لطیفہ آپ کو سناتا ہوں, لطیفے کا موقع تو نہیں ہے. آپ کو شاید یاد ہو کہ جب ملک آزاد ہوا تو ہندوستان کا جو پہلا وزیر دفاع تھا وہ سردار بلدیو سنگھ تھا, ایک سکھ, اور اب ان کا ملک کا وزیر اعظم آپ جانتے ہیں جواہر لال نہرو تھا. جواہر لال نہرو اپنے دفتر میں بیٹھا اور اسے ملنے آیا سردار بلدیو, تو وہ سامنے بیٹھا تھا. تو جواہر میں کہتا ہے خوش طبی تو تھی, انہیں خوش طبی کرتے ہوئے کہا کہ سردار جی یہ جو بات مشہور ہے کہ 12 بجے لوگوں کے سکھوں کے 12 بج جاتے ہیں اور آپ کو نہ جانے کیا ہو جاتا ہے, یہ کیا بات صحیح ہے؟ اور اسے اتفاق سے 12 ہی بج رہے تھے. تو وہ کہنے لگا نہیں پنڈت جی یہ لوگوں نے خام خام ہمارے بارے میں باتیں مشہور کر رکھی ہیں. بولا یہ بھی کوئی بات ہے؟ جب ہم ویسے ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں تو 12 بجے آخر ہمیں کیا ہوگا؟ تو جواہر لال نے ایک تو ادھر دیکھا گھڑی کی طرح 12 بج رہے ہیں اور دوسرا آگے جھک کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ پینسل سے لکھ کر سردار جی سیاہی چوس لے کر اس کو مٹا رہے، اس کو بجھا رہے تھے کہ پینسل سے لکھ کر. اب پینسل سے بجھایا تو نہیں جاتا نا سیاہی چوس کے ذریعے، تو وہ سیاہی چوس لے کر نا پاس ہی پڑا تھا اس کو بجھا رہے تھے جیسے قلم کا لکھا ہوا بجھایا جاتا اور مٹ اور اس کو ڈم کیا جاتا. تو جواہر لال نہرو اچانک نظر پڑی تو وہ ہنس پڑا، انہوں نے کہا سردار بلدیو سنگھ تمہارے تو باقی 12 بجے ہوئے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس طرح کے لطیفے تو ان کے ہیں، لیکن جو بعد میں بتانے لگا ہوں وہ مجھے اس وقت بہت شرم آئی تھی اور آپ تو خیر کہنا ہی کیا. انہوں نے کہا جی کہ میں نے اس سے کہا کہ آپ سردار جی یہ بتائیں، کہتے ہیں آپ کے 12 بج جاتی ہے، بات صحیح ہے؟ انہوں نے کہا یار بجتے ہوں گے 12 پر اب ہم میں تم میں کوئی فرق نہیں رہا. آپ پتہ نہیں اس کو سمجھے ہیں یا نہیں سمجھے، کہا اب ہم میں اور تم میں ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں رہا، اگر ہمارے بجتے ہیں نا 12 تو تمہارے بھی بجے ہوئے، ہمارے بجتے تھے کبھی، لیکن اب تم اپنی بات کرو تمہارے 12 بجے ہیں کہ نہیں بجے. تم جو کچھ کر رہے ہو اور جو کچھ تم نے کیا ہے آج تک، اس سے ہم نے اس سے بدتر کام آخر سکھوں نے کیا کیا؟ اس سے میں کہتا ہوں جو ہم کر گزرے ہیں آج تک جو کرتے جا رہے ہیں، یعنی اس سے بڑی بیوقوفی اور کیا کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس سے ہماری قوم کی انڈیپینڈنسی خطرے میں نہیں بلکہ تباہ ہو گئی، سوورینٹی کے نالے پڑے ہیں. اگر اس ملک کو دین کے نام سے بنایا تھا تو یہ دین سے ہی باقی رہے گا، اور تم نے جو اٹھتے بیٹھتے دین کو تباہ کرنے کی سازشیں شروع کر رکھی ہیں اور تم کھیل رہے ہو کسی اور کے ہاتھوں میں، سوچو اس ملک کا بنے گا کیا؟ اس طرح آپ سوچتے چلے جائیے اور دھیرے دھیرے آگے بڑھیے، کہیں کوئی جگہ ایسی نہیں آتی جہاں آدمی کوئی سایہ محسوس کرے اور سمجھے کہ یہ جگہ ایسی ہے کہ ہم نے روک کے کوئی سوچا ہوگا. جب ہم سوچنے سے آری ہو گئے ہیں تو اور سردار جی کسے کہتے ہیں؟ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں انسان کا یہی حال تھا کہ وہ بالکل بھول چکا تھا، غیر سنجیدہ ہو گیا تھا کہ اللہ کے سامنے کوئی جواب دینا. تو ظلم کی انتہا تھی اور سیافی جیسے کھیل یہ ان کی زندگی گزارنے کا ذریعہ بن چکے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے یعنی پیدا ہوئے. میں یہاں رک کے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ جب اللہ کے نبی دنیا میں آتے ہیں نا تو دنیا میں تو وہ 40 سال پہلے آ جاتے ہیں، لیکن نبوت انہیں 40 سال کے بعد دی جاتی، یعنی نبوت کا اعلان ان سے 40 سال کے بعد ہوتا ہے. اللہ کے علم میں تو ظاہر وہ شروع سے نبی ہوتے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام پبلک میں انہیں رہنے سہنے کا موقع دیا جاتا 40 سال تک، اور وہ نبی کی حیثیت سے نہیں کہ لوگ ان کے مخالفت شروع کر دیں، عام انہی لوگوں کی طرح رہ کر وہ زندگی گزارتے ہیں، لیکن جتنی پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں یہ زندگی ان کے آنے والے دور کے لیے ایک دلیل بن جاتی ہے. کہ جب آپ دلیل کھڑے ہو کر کہتے ہیں لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں غلط کہتے ہو، وہ صرف ایک بات کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کا نبی ہونے کا دعوے دار نہیں تھا اور میں تمہاری طرح ایک عام عرب تھا یا عام آدمی تھا، تم نے 40 سالوں میں کبھی مجھ سے جھوٹ کا تجربہ کیا؟ کسی مرحلے میں، لڑکپن میں، جوانی میں، اب کے جیسے سر پہ چاندی اوبر آئی ہے، تم نے کبھی دیکھا کہ تجارت میں، معاملات میں، کسی حوالے سے میں نے کبھی جھوٹ بولا ہو؟ اور جب میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا دنیا میں تمہارے سامنے 40 سالوں میں، تو کیا اب میں اللہ کے معاملے میں، اللہ کے حوالے سے تم پر جھوٹ بولوں گا؟ عیسائی حکمران روما، اس وقت کی روما کا جو حکمران تھا، اس کے سامنے جب حضور کا خط پہنچا تو اس نے پوچھا لوگوں سے، آپ کو عرب آئے ہوئے ہیں تو مجھے بتاؤ تاکہ ان سے پوچھوں یہ نبوت کا دعوے دار کیسا ہے. اتفاق سے ابو سفیان اپنے کوئی ساتھیوں سمیت وہاں تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، ان کو لے گئے اس کے سامنے. تو سلطان ہرقل نے، یعنی رومی بادشاہ نے، ان سے پوچھا کہ تم جانتے ہو یہ جو عرب میں ایک دعوے دار اٹھا ہے نبوت کا؟ انہوں نے کہا جی جانتے کیا ہے، ہمارے شہر کے آدمی ہیں، ہمارے قبیلے کے ہیں، ہم سے رشتے داریاں ہیں اور ان کے معاملات ہو چکے ہیں اب تک ہم سے. تو انہوں نے جو اور باتیں پوچھی ان میں سے ایک بات یہ پوچھی کہ یہ بتاؤ کہ اس نے تم میں اتنی جو لمبی زندگی گزاری ہے کبھی اس نے جھوٹ بولا؟ کوئی تجربہ ہوا تمہیں اسے جھوٹ کا؟ اسے جس کو بھی تم 40-50 سال دیکھو یہ تو ہو نہیں سکتا نا کبھی جھوٹ بولے ہی نا. تو تم نے کبھی آج تک انفرادی طور پر اجتماعی طور پر کسی معاملے میں تمہیں تجربہ ہوا کہ اس نے معمولی بات بھی جھوٹ کہی ہو؟ تو ابو سفیان کہنے لگے کہ میرا جی چاہا کہ میں یہ کہہ دوں کہ ہاں جھوٹ بولا، لیکن پھر مجھے شرم آئی کہ جب مکے والوں کو پتا چلے گا نا کہ میں ایک جھوٹ بات کہہ کے آیا ہوں تو میری سرداری پہ حرف آئے گا. میں کبھی سوچتا ہوں کہ وہ عرب کے بگڑے ہوئے سردار اپنی سرداری کا بھرم رکھنے کے لیے جھوٹ نہیں بولتے تھے. اب آگے آپ میرے خیال اس کو فیل کر لیجئے کہ ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں؟ اور کچھ تو اپنی لاز رکھنے کے لیے اپنی قوم کے ساتھ جھوٹ نہ بولیے. اٹھتے بیٹھتے ہم نے غربت کا علاج کر دیا، خدا نے کہاں علاج کر دیا؟ ملک کی مالی حالت بہتر ہو گئی یا کہاں ہو گئی؟ ملک کا وقار بڑھ گیا ہے، کس ہندوستان میں بڑھ گیا؟ دنیا کی کوئی آبادی ایسی نہیں ہے جو ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہو. کہتے ملک کا وقار بڑھ گیا. تو اب اس بیان کہتا مجھے شرم آئی کہ کیا میں جھوٹ بولوں گا اس آدمی کے سامنے. میں نے کہا نہیں، اس نے جھوٹ تو آج تک نہیں بولا، البتہ اب ہم سے ایک معاہدہ ہوا ہے. کہا صرف اتنی بات میں کہہ سکا کہ اب ہم سے ایک معاہدہ ہوا ہے، دیکھیں اس کو پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو کہتا ہرقل نے کہا کہ جس آدمی نے کبھی انسانوں پر جھوٹ نہیں بولا وہ اللہ پر جھوٹ نہیں بول سکتا. تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اللہ کا سچا نبی معلوم ہوتا ہے، میرا خیال تھا ملک شام میں آئے گا، لیکن وہ اگر مکے میں آیا ہے تو ہے وہی آنے والا جس کی خبر ہمیں مسیح نے دی تھی. کہا اگر مجھے یہ ذمہ داریاں نہ ہوتی حکومت کی تو میں جاتا اور اس کے پاؤں دھو کے پیتا، لیکن اس کی بدنصیبی یہ رہی کہ اس کے مذہبی طبقے نے اس پر اتنا شدید رد عمل کا اظہار کیا کہ بچارا ڈر کر رہ گیا تو اپنی حکومت نہ چھوڑ سکا، ورنہ وہ اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا یہ اللہ کے سچے نبی. تو میں یہ کہنے لگا ہوں کہ نبوت ملنے سے پہلے تک وہ زندگی جو گزارتے ہیں، باوجود اس کے اس میں نبوت کی بات نہیں ہوتی، لیکن جب ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے ان کی زندگی اس زندگی میں بھی قدم قدم پر نبوت کے دلائل موجود ہوتے ہیں. آن تو صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جو ہماری یہ مشکلات پیش آتی ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں شاید اس کو سمجھ سکے کہ حضور کی نبوت کے بعد کی جو آپ کی زندگی ہے وہ تو روز روشن سے زیادہ روشن ہے، اس میں ہماری یہ کوئی مشکل نہیں، بلکہ وہ اتنی روشن زندگی ہے کہ دنیا کا کوئی انسان کیا، دنیا کا کوئی معاشرہ، بلکہ دنیا کا کوئی دور، اگر آپ یہ دعویٰ کریں اس کی تاریخ ہم حضور سے زیادہ جانتے ہیں، اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی نہیں ہوگا. میں نے ایک دن یہاں ایک بات کہی تھی، اللہ کرے آپ کو یاد ہو، کہ ہمارے قریبی یا چند سال پہلے ایک عالم فوت ہوئے ہیں ہندوستان میں جن کا نام تھا مولانا محمد منظور نعمانی. انہوں نے ایک بڑی اچھی کتاب لکھی ہے انتخاب حدیث پر جس کا نام ہے معارف الحدیث، غالباً 6 یا 7 جلدوں میں ہے. تو انہوں نے اس میں احادیث مرتب منتخب کی ہیں اور انتخاب ان کا بہت اچھا ہے اور اس کی مختصر تشریحات بہت اچھی، ترجمہ بہت اچھا ہے، عام آدمی کے پڑھنے کے واقعی وہ لائق. اس میں انہوں نے ایک کتاب کے دیباچے میں لکھا اور لکھا کہ میں نے اپنے والد صاحب کی خدمت تقریباً 36 سال تک کی اور 36 سال والد صاحب کے شب و روز میرے سامنے گزرے اور کوئی ان کی زندگی کا واقعہ ایسا نہیں ہے قابل ذکر جس سے میں ناواقف ہوں. کہ جس کو آدمی 36 سال اپنے سامنے دیکھے تو ظاہروں سے آدمی ناواقف کیسے رہ سکتا. کہا اس کے باوجود میں یہ بات کہتا ہوں کہ بہت ساری ان کی شخصیت کی تہیں ایسی ہیں جو کھل نہیں سکی، اور ہر پرائیویٹ زندگی کی ایسی تہیں ہوتی ہے شخصیت کی اتنی پرتیں ہوتی ہیں ہر آدمی کی, وہ کھلتے کھلتے بھی نہیں کھلتی, خدا بھی نہیں کھلنے دیتا. اور بہت ایسے معروف لمحے ہوتے ہیں کہ جن کی اسے خود بھی خبر نہیں ہوتی. ایسے کسی آدمی کے بارے میں یہ کہنا کہ میں اس کو بالکل پوری طرح جانتا ہوں, یہ بڑی مشکل بات ہے. لیکن اس کے باوجود جس کو 36-37 سال دیکھا جائے اس سے آدمی باخبر ہی ہوگا, بے خبر تو نہیں ہو سکتا. لیکن مولانا کہتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ میں نے اپنے والد ماجد کو اتنے سالوں تک قریب سے دیکھا, ان کی خدمت کی, لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا میں حدیث پڑھنے کی وجہ سے, سنت سے آگاہی ہونے کی وجہ سے, جتنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہوں, اتنا میں اپنے باپ کو نہیں جانتا. لوگوں, یہ ہے ہماری خوش نصیبی کہ دنیا کا وہ سب سے عظیم انسان جس کو اس دور کا بھی ایک بڑا مورخ جب 100 بڑے آدمیوں کے نام سے کتاب لکھتا ہے تو اس کو پہلے نمبر پہ رکھتا ہے. آپ کو یاد ہے دوسرے نمبر پر اس نے نیوٹن کو رکھا اور تیسرے نمبر پر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا. اور وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جن شخصیتوں نے اثر پیدا کیا, اثر ڈالا, اور دنیا کے بنانے میں جن لوگوں نے کام کیا ہے, کہا ان میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو محمد کا ہم پلہ صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے میں کہتا ہوں وہ دنیا کے سب سے بڑے انسان, پیغمبروں میں سب سے بڑے پیغمبر, اللہ کے سب سے بڑے مقرر, جس ایسی ایسے بھی آپ گنتے چلے جائیے, ان کی مثیل کوئی نہیں, ان کا ہمسر کوئی نہیں. اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ جتنا ہم ان کو تاریخ کے روز نامچے میں چلتا پھرتا دیکھ کر جان سکتے ہیں, اتنا کوئی آدمی اپنے باپ کو بھی نہیں دیکھ سکتا. لیکن ان کی وہ زندگی جس کے بارے میں کہنے لگا ہوں کہ یہ تو وہ زندگی جو نبوت کے بعد کی ہے, لیکن وہ زندگی جو نبوت سے پہلے گزری ہے وہ ایک ایسے معاشرے میں گزری ہے جو ان پڑھ معاشرہ تھا, ایسے لوگوں میں گزری ہے جن میں کوئی مورخ نہیں تھا, اس زمانے میں کوئی مورخ پیدا نہیں ہوا, ایسے لوگوں میں گزری ہے جو معمولی نوشت و خواں سے بھی تہی دامن تھے. پورے عرب میں کل 17 آدمی تھے جو معمولی لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اور پھر یہ کہ ان کو کیا پتا تھا کہ یہ جو ہم محمد کریم کو دیکھتے ہیں جو شکل و صورت میں سب سے الگ, جو اپنے طور اتوار میں سب سے الگ, جس نے جو کام بھی کیا نہایت صالحیت کے ساتھ کیا اور سب سے الگ ہو کر کر کے دکھایا, لیکن یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ آگے چل کر یہ تاریخ کا سب سے بڑا آدمی بننے والا, ایسی تو کوئی آسان نہیں تھا. اس لیے حضور کے اس زمانے کے جو حالات لکھے گئے وہ بہت بعد میں لکھے گئے, اس لیے اس میں ہزاروں پیچیدگیاں, اس میں ہزاروں غلطیاں, لیکن چونکہ وہ نبوت کے حالات نہیں ہیں جس سے ہدایت کا رشتہ ہو, ہدایت مسلمانوں کی نبی کے دامن سے بندی ہوتی, اس سے ہماری پریشانی کی بات کوئی نہیں. لیکن جب ہم ان حالات کو دیکھتے ہیں نا تو یہ ضرور پریشانی ہوتی ہے کہ اس کے روایت کرنے والے وہ سکھا لوگ نہیں ہیں, وہ مسلمان ہی نہیں ہیں, ابھی اسلام آیا ہی نہیں. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ پھر بھی جو بچے مجھے حالات ہم تک پہنچے ہیں ان میں بڑی تعداد ایسے حالات کی ہے جس میں قدم قدم پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو حضور کی نبوت کی دلیل ہیں. یعنی بعد میں دلائل کے تو انبار لگا ہے, موقع ملا اگر اللہ نے توفیق دی تو میں بتاؤں گا کہ قرآن کریم نے کیا کیا پیش گوئیاں کی حضور کے بارے میں, دوسری کتابوں نے کیا کی, اور آج بھی قرآن کریم میں وہ پورا سرمایہ موجود ہے, وہ تو ایک ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. لیکن میں کہتا ہوں اس سے پہلے بھی جب ہم حضور کی زندگی کے حالات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بے شمار ایسی نشانیاں دکھائی دیتی ہیں جو پتا چلتا ہے کہ آگے چل کر اللہ کے عظیم رسول بننے والے. میں اصل میں آج انہی کو بیان کرنے کے ارادے سے آیا تھا کہ چلو آج ہلکی پھلکی باتیں میں کروں گا, لیکن چونکہ اس کے آغاز میں کچھ باتیں جاہلیت کا دور کی کہنا ضروری تھی, مجھے افسوس ہے ذرا وقت اس میں ختم ہو گیا. اللہ توفیق دے تو اگلی صحبت میں اگر میرا اپنا ذہنی رجحان نہ بدل گیا تو پھر میں انشاءاللہ اسی پر بات کروں گا. اللہ اسے قبول فرمائے.